ناش ہوتے ہیں، اللہ والوں کے ہمیشہ حاسد پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی بہت ستایا، مجبور ہو کر اپنا علاقہ چھوڑا، دوسرے علاقے میں جا کر رہے، اور اس طرح سے اللہ کی شان ہے کہ آخر عمر میں پھر نابینا ہو گئے۔ والدہ ماجدہ کی دعا کو اللہ پاک نے قبول کر کے دکھایا، کام لینا تھا۔ بخاری شریف جو ہے یہ حدیث کی کتابوں میں سب سے اول نمبر ہے، اور اللہ کی شان دیکھیے، پچھلے دنوں عرض کر چکا ہوں، ان کتابوں کا جب آپ نے ذکر سنا ایک دو جمعے پہلے، کہ اللہ پاک نے اتنی قبولیت عطا فرمائی ہے کہ اس کے بارے میں حضرات بزرگان دین نے، تمام محدثین اور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔ بڑے ہی ادب اور اہتمام کے ساتھ لکھا کرتے تھے، اور اس طرح سے جو ان کی شرائط تھی اس پر انہوں نے حدیثوں کو جب پورا پایا، وہ حدیثیں لکھی، اس طرح سے 5 لاکھ 6 لاکھ میں سے 5,000 کو جمع فرمایا، اور 30 اس کے حصے ہیں جن کو 30 پارے کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہی علماء کرام یعنی احناف حضرات ہی، جہاں تک بھی میں سن سکا ہوں اور سمجھ سکا ہوں اور دیکھ سکا ہوں، کہ یہ مسلکاً شافعی تھے، اتنے بڑے امام تھے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ ایک عام آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اتنے بڑے امام، جس پر کہ وہ غیر مقلد بھی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم امام بخاری کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں، ذرا ان کو بھی تو دیکھیں کہ وہ خود مقلد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ چنانچہ اس طرح سے اس کتاب کو اللہ پاک نے ایسی قبولیت بخشی ہے کہ احناف حضرات ہی، علماء کرام مدارس اسلامیہ میں اس کو پڑھاتے ہیں، اور اول سے آخر تک پڑھاتے ہیں، باقاعدہ اس کے 30 پارے جو ہیں ان سب کو پورا پڑھاتے ہیں، اور تکمیل ہوتی ہے، ابتدا میں بھی بہت اہتمام کیا جاتا ہے، اور انتہا میں بھی تکمیل پر بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے فضائل میں ہے کہ ختم بخاری پر دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، جس طرح ختم قرآن پر دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں وہ تقویٰ پرہیزگاری اور وہ سمجھداری عطا فرمائی تھی جو بے مثال ہے۔ ویسے تو سارے ہی بخاری شریف بخاری شریف کرتے ہیں، لیکن اس کے سمجھنے والے جو ہے وہ وہی لوگ ہیں کہ جو اس کو پوری طرح پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، باقی تو دعویٰ کرنے والے بتیرے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، اللہ پناہ میں رکھے، میں نے سنا ہے ایک شخص نے ترجمہ کیا، وہ ترجمہ ہمارے پاکستان میں بہت عام ہے، اس کا لکھنے والا یعنی ترجمہ کرنے والا آخر میں چونکہ غیر مقلد تھا، اس بنا پر وہ ملحد اور مرتد ہو کر مرا ہے۔ اللہ کی پناہ، بزرگوں کو برا سمجھتا تھا، لیکن اللہ جانے دنیا کی خاطر کس خاطر اس نے ترجمہ کیا، اور اس طرح سے آخر اس کا کتنا بھیانک اور خطرناک ہوا کہ وہ مرتد ہو کر مرا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ بڑے بڑے امام گزرے ہیں، جتنے بھی محدثین ہیں سارے کے سارے یہ مقلد ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوں، امام آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہوں، یا امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہوں، کسی نہ کسی کے مقلد ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام، اپنے وقت کے قاضی القضات، لیکن یہ مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے آپ حضرات کو یہ بات سمجھانی ہے کہ تقلید کے اندر ہی فائدہ ہے اور اسی میں کامیابی ہے، تقلید سے راہ فرار اختیار مت کرنا، ورنہ راستہ بھٹک جاؤ گے۔ بڑے بڑے اللہ والے جب مقلد رہے تو ایک عام آدمی غیر مقلد ہو جائے گا، تو وہ پھر راستے پر کہاں رہ سکے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انداز ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے سر ڈھک کر نماز پڑھنا، ٹوپی پہننا، امامہ باندھنا، بعضوں کو دیکھیں تو وہ امامہ باندھتے ہیں غیر مقلد، بعض ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ننگے سر رہنا تو ثابت ہی نہیں، تو کیسی تقلید کرتے ہیں وہ، داڑیاں بھی مونڈتے ہیں، کیسی تقلید کرتے ہیں وہ اپنے خواہشات کی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براہ راست انہوں نے دیکھا نہیں، بخاری شریف کے بارے میں بھی تو ان کو دوسروں نے بتایا کہ یہ بخاری شریف امام بخاری کی ہے، وہ بھی اس بات کو مان کر مانتے ہیں کہ بخاری شریف ہے، تو وہ تقلید تو یہاں بھی کرتے ہیں، لیکن ایک عجیب ان کی سوچ ہے کہ تقلید کر کے بھی غیر مقلد رہتے ہیں اور اس طرح سے تقلید سے بھاگتے ہیں. سمجھ گئے آپ بات کو کہ نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں، ان کی بات حدیثوں کو اپناتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ بخاری شریف میں یوں ہے، بخاری شریف میں یوں ہے. تو بخاری جو ہے امام بخاری وہ تو خود مقلد ہیں، کیسی بات ہے؟ ہمارا کہنا تو بالکل بجا ہے کہ وہ مقلد ہم مقلد، لیکن تم غیر مقلد ہو کر ان کی بات کیسے مان رہے ہو؟ وہ تو مقلد ہیں. عجب یہ چون چون کا مربع ہے. اللہ تعالیٰ غیم رکھے اور ان لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دے. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ دوسرے نمبر پر ہیں محدثین میں. آپ نیشاپور کے رہنے والے ہیں، سن 200 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. آپ نے بڑے بڑے بزرگ عالموں سے علم حاصل کیا اور امتحانوں میں پاس ہو کر سندیں حاصل کی. علم سے فارغ ہو کر آپ نے اپنی کتاب مسلم شریف لکھی. بخاری شریف کے بعد علماء کے نزدیک علم حدیث میں اس کا بڑا درجہ ہے اور بڑی معتبر اور مشہور ہے. 57 برس کی عمر پا کر آپ نے وفات پائی. کتنی بڑی شان کے امام تھے، رحمتیں ہوں آپ پر اللہ تعالی کی. فائدہ مسلمان بھائیوں، اس عاجز نے ایک نمونے کے طور پر یہ حالات اماموں کے لکھے ہیں، ورنہ ان حضرات کی شان عظیم میں کتابیں بھری ہوئی ہیں. غور سے دیکھو گے، سمجھو گے تو ضرور معلوم ہو جائے گا کہ اس مبارک زمانے کے بڑے بڑے اس مبارک زمانے کے بڑے بڑے بزرگ عالموں نے ان اماموں کو پڑھایا اور دین میں ان کی سمجھ اور مضبوطی کو دیکھ کر ان کو سندیں دیں اور دین کی خدمت ان کے سپرد کی اور ان کو امام اور پیشوا بنایا. آج کل کی طرح دجال پن نہیں تھا کہ کچھ سر پر نہ اور دو چار کتابیں عربی کی پڑھ کر خود ہی علامہ اور مجتہد بن گئے اور دین کی باتوں میں اپنی رائے دینے لگے. اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی آدمی سورہ اخلاص زبانی یاد کر کے دعویٰ کر دے کہ میں بھی حافظ قرآن ہوں، یا کوئی دو چار نسخے یاد کر کے کہے کہ میں بھی حکیم ہوں. سراسر غلط ہے. کسی نے سچ کہا ہے کہ نیم ملا خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان. خوب یاد رکھو، جب تک کسی شخص کو علماء حقانی علماء ربانی پسند نہ کریں اور سند نہ دیں، وہ اس قابل نہیں کہ دین کی باتوں میں اس کی رائے پر عمل کیا جائے. ایسے ہی بے علم اور جاہل لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں میں فرقے بنتے چلے جاتے ہیں اور جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں. چند سال پہلے حرم شریف میں ایک شخص ملے، بالکل عامی آدمی تھے، اور انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا اور بیان کر کے بڑے دھڑلے سے انہوں نے سند چاہی اور داد چاہی. میں نے ان سے کہا کہ آپ عالم ہیں؟ کہنے لگے نہیں عالم تو نہیں ہوں. میں نے کہا آپ نے کسی عالم سے سنا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنے بڑے بھائی سے سنا ہے. میں نے کہا وہ عالم ہے؟ کہنے لگے وہ بھی عالم ہے. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ نہ عالم کے سننے والے اور پھر اس بات کو بلا سند تم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ شرم کرو، اور وہ بھی حرم شریف میں. آج کل تو یہ بہت عام بیماری ہو گئی، باہر کی سند لے کر آنے والے اور لے کر آنے والیاں، ان کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے کہ جی باہر کا پڑا ہوا ہے، یورپ کا پڑا ہوا ہے، انگلینڈ کا پڑا ہوا ہے، امریکہ کا پڑا ہوا ہے. وہاں کی سند دینے والے پتہ بھی ہے یہودی ہوتے بیشتر، اور بہت سے تو وہاں ایسے مراکز ہیں کہ خالص یہودی قرآن و حدیث سب پڑھا رہے ہیں اور سندیں دے رہے ہیں اور اپنی ملاوٹ بیچ میں ملا رہے ہیں اور گمراہ کر کے شاگردوں کو پکا کر کے وہ دوسرے ممالک میں بھیجتے ہیں کہ اس طرح سے جا کر وہاں دین کے خلاف دین کے نام پر ہی کام کرو. اصل سند علماء حقانی اور علماء ربانی کی ہے، جو خالص سلسلے بالکل صحیح اور صاف ستھرے ہیں، پاکیزہ ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. ان سلسلوں سے جو سند ملے تو وہ سند قابل اعتبار ہے، اور جو اس طرح سے غیر مسلموں سے سند لائیں اور غیر مسلموں کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئیں تو ان کا کیا اعتبار ہے کہ کس مسئلے میں کہاں ڈنڈی مار دیں. لیکن آج کل کی سوچ بڑی عجیب ہو گئی. جیسا کہ آپ نے سنا، کچھ حال ایسا ہی ہو گیا ہے کہ دو چار کتابیں پڑھ لی، دو چار کتابوں کے ترجمے دیکھ لیے اور سمجھنے لگے کہ ہم علامہ بن گئے، اور علماء کی وقت دل سے جاتی رہی اور اپنے آپ بھی بہت زیادہ بزرگ سمجھنے لگے، دھوکہ کھا کر بہت بڑا خسارہ کرتے ہیں اور اس طرح سے نقصان اٹھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دین کے خادم پیدا کیے، آپ اس طرح سے کسی اس شخص کو کہ جس نے دو چار نسخے سیکھ لیے اس کو ڈاکٹر کیوں نہیں مانتے، دو چار باتیں سیکھ لی اس کو انجینئر کیوں نہیں مانتے، اور اس ڈاکٹر سے آپ علاج کیوں نہیں کرا لیتے جس نے دو چار نسخے کتاب سے دیکھ کر لکھ لیے، یاد کر لیے. آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو سند یافتہ ہی نہیں ہے، اس سے کیا علاج کرائیں. ڈاکٹری میں، انجینئری میں، دوسرے کے اور کاموں کے شعبوں کے اندر آدمی سند دیکھتا ہے کہ یہ ماہر ہیں نہیں، استاد ہیں ان کے کہ نہیں، لیکن دین بیچارہ ایسا مظلوم ہے کہ یہاں استاد کی ضرورت نہیں اور اصلی سند کی ضرورت نہیں، بس کہیں سے بھی ملی اور اپنے چل پڑے. اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو بے استادے بھی ہیں اور بے پیرے بھی ہیں، ان کا کوئی استاد بھی نہیں، وہ خالی پڑھ پڑھ کر ہی وہ علامہ بن گئے. تو ایسے علامہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ خیشتن گمز کرا رہبری کنت کا مزداق ہوتے ہیں، جو خود گمراہ ہو وہ دوسرے کو کیا راستہ بتائے گا. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی اندھا ہو تو وہ دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے لے چلے کہ چلو، تو فرمایا کہ وہ خود راستہ نہیں جانتا، دوسرے کو کیا خاک راستہ بتائے. اس لیے یاد رکھیے کہ علماء حقانی، علماء ربانی امت کے یہ بہترین افراد ہیں اور یہ خدام دین ہیں. اسی کتاب میں آگے ان حضرات کے بڑے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں. شام کو جو دوسری کتاب سنا کرتے ہیں تنبیہ الغافلین، ابھی اس میں بہت فضائل بیان کر چکا ہوں، عالموں کے فضائل بیان کیے اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے، بزرگوں نے. یہ اللہ پاک کے بہت محبوب بندے ہوتے ہیں، علماء حقانی، علماء ربانی، دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور دین کو آگے پہنچاتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور اس طرح سے اللہ پاک کو راضی کرتے ہیں. ایک چیز عرض کروں ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ حضرات ممکن ہے سوچیں، بعض بزرگوں کے معمولات جب سنتے ہیں کہ اتنے قرآن پڑھا کرتے تھے، اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے، زندگی کے اور معمول بھی پورے کیا کرتے تھے، تو کیسے کرتے تھے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی قرآن پاک بہت پڑھا کرتے تھے. آپ کے سوانح عمری میں میں نے پڑھا کہ آپ سیڑھی پر جب قدم اٹھاتے تھے، ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا، ایک پاؤں سیڑھی پر ہوتا تھا، تو دس دس سپارے پڑھ لیا کرتے تھے. بعض بزرگوں کے متعلق ہے کہ گھوڑے کی رکاب میں پاؤ رکھا، ایک طرف پاؤ رکھا تو قرآن شروع کیا، دوسری طرف رکھا تو پورا کیا، تو آخر یہ کس طرح اتنے مختصر وقت میں کر لیا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس وقت میں برکت دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں. بعض بزرگ گزرے ہیں جیسے یہی حضرات، ان کی عمریں آپ نے دیکھا بہت لمبی چوڑی عمریں نہیں ہیں، 62 سال، 75 سال، 70 سال، یہی عمریں ہیں ان کی، لیکن انہوں نے جو کارنامے انجام دیے وہ اتنے زیادہ وسیع ہیں کہ آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے سنا 55 حج بھی کیے، ظاہر ہے کہ حج کرنے کے لیے سفر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ معمولات سارے جاری اور ساری. تو اس کے لیے عرض کروں، اللہ پاک نے ایک بات سمجھائی، آپ حضرات کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں، کہ گھڑی کے اندر 3 سوئیاں ہوتی ہیں اور دائرہ ایک ہی ہوتا ہے. سب سے نیچے کی سوئی گھنٹے کی ہوتی ہے، اس سے اوپر کی سوئی جو بیچ میں ہوتی ہے وہ منٹ کی ہوتی ہے، اور سب سے اوپر کی سوئی سیکنڈ کی ہوتی ہے. عام طور سے 3 سوئیاں ہوتی ہیں. تو دائرہ ایک ہی ہے لیکن تینوں کی مسافت کا آپ اندازہ فرمائیے کہ سب سے اوپر والی سوئی وہ 1 منٹ میں پورا ایک چکر پورا کر لیتی ہے کہ نہیں. گھڑیاں بنانے والوں نے اس انداز سے گھرانیاں بنائی ہیں گھڑیوں کی کہ سیکنڈ کی سوئی جو ہے وہ 1 منٹ میں پورا ایک چکر لگا لے اس دائرے کا، 60 سیکنڈ مکمل ہو جاتے ہیں، 1 منٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد والی سوئی جو ہے وہ گھنٹے کی ہے، منٹ کی. منٹ کی سوئی جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر چکر کاٹتی ہے، اور ایک گھنٹے میں اس کا پورا چکر پورا ہوتا ہے، اور سب سے نیچے والی کا چکر وہ 12 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے. تو آپ اور ہم ہوئے کون؟ فسڈی، 12 گھنٹے میں چکر پورا کرنے والے. اب اپنی ہستی کو دیکھتے نہیں کہ ہم ہیں کیا، ان بزرگوں کے اوپر اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ واجی کیسے پورا کر لیا. تو آپ سوئیوں کے اندر دیکھیے کہ 12 گھنٹے میں ایک چکر پورا کر رہی ہے، تو ایک منٹ میں کر رہی ہے، ایک گھنٹے میں پورا کر رہی ہے، دائرہ جبکہ تینوں کا ایک ہی ہے، وقت میں فرق ہے. اسی طرح اللہ تعالی کی شان ہے، اپنے نیک اور محبوب بندوں کے وقت میں ایسی برکت پیدا فرما دیتے ہیں کہ قرآن پاک وہ تھوڑی سی دیر میں ختم کر لیتے ہیں. اور یہ کوئی تکلف کی بات نہیں. ہمارے یہاں ایک مرتبہ کئی سال پہلے ایک حافظ قرآن تشریف لائے تھے، تو ان کی ہماری بات چیت ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ آپ گھڑی دیکھ کر میرا سپارہ سننا شروع کریں اور میں 7 منٹ میں ایک سپارہ ختم کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وقت میں برکت پیدا کر دیں. جس رب نے جب چاہا سورج کو روک لیا، جب چاہا وقت کو روک لیا، تو سورج کو روک دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور وقت کو روک دیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہ معراج میں آپ تشریف لے گئے اتنا طویل سفر، اور جب آئے تو آپ کا بستر گرم. تو اپنے نیک بندوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت بہت پیدا فرما دیتے ہیں. مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف بہت زیادہ نہیں تھی، 100 سے نیچے ہی تھی. 80-85 سال میں آپ نے اتنا کام کیا کہ آدمی کی عقل حیران ہے کہ 1000 سے اوپر تو کتابیں لکھی ہیں، اور باقی سارے معمولات رہتے تھے زندگی میں، پڑھانا، پڑھنا، سفر کرنا، گھر والوں کے حق ادا کرنا، عبادات کرنا، بیان کرنا وغیرہ. لیکن اللہ کی شان ہے کہ کیسے کام لیتے ہیں، برکت پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے ہم فسڈیوں کو، ان بزرگوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچ لیں کہ اللہ پاک قادر مطلق نے ان کو ایسے مواقع عطا فرمائے، ان کے اوقات میں برکت پیدا کر دی، تو اس لیے ان سے اتنے کم وقت کے اندر اتنے بڑے بڑے کام لے لیے. سمجھے آپ؟ اعتراض مت کرنا کسی بھی اللہ والے پر. یہ سارے ائمہ حضرات جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، سارے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سمیت، قرآن پاک سے بہت زیادہ شغف رکھنے والے تھے سارے. اور آج بھی جو بزرگ ہیں ان حضرات کی یہی شان ہے، کلام اللہ سے بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں، احادیث سے بھی رکھتے ہیں، اور کلام اللہ سے خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ شغف رکھتے ہیں، تلاوت کا بہت زیادہ معاملہ رکھتے ہیں، اور اس کے فضائل و برکات کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جس کسی کو بھی جستجو ہو جائے اور چسکا لگ جائے، ہمارے استاد تھے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے سسر صاحب کے بھی استاد، اور میرے بھی استاد، اور میرے بیٹوں کے بھی استاد. بڑے زبردست بزرگ تھے. طلبہ بتایا کرتے تھے مدرسے میں قیام کے دوران میں رات کو 12 بجے کے بعد سے ان کے کمرے سے سسکیوں کی آواز آنے لگ جاتی تھی، اور صبح تک آتی تھی. اور حرم شریف میں ہم نے انہیں دیکھا کہ حج کو جایا کرتے تھے، عمرے کو جایا کرتے تھے، تو کعبۃ اللہ کو بس ٹک ٹک، بالکل ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے، اور بہت ہی مؤدب بیٹھے رہتے تھے. اور اللہ کی شان دیکھیے کیسے زبردست اللہ والے تھے. آخر کیسا پیارا ہوا کہ جلالین شریف ہے تفسیر کی کتاب، وہ ہمیشہ پڑھایا کرتے تھے. آخری بالکل درس سال ختم ہونے والا تھا، تھوڑے دن باقی تھے، تو آخری آیت انہوں نے پڑھائی سورہ انفطار کی، ان الابرار لفی نعیم. اس آیت کا درس دیا طلبہ کو، معذور ہو گئے تھے تو شاگرد گود میں اٹھا کے لایا کرتے تھے، اور گود میں ہی اٹھا کر لے جایا کرتے تھے. اس دن تشریف لائے، اتنا درس دیا، کچھ تفسیر بیان کی، اور تفسیر بیان کر کے فرمایا بس. نہ انہیں معلوم تھا، نہ شاگردوں کو معلوم تھا کہ یہ بس آخری درس ہے ان کا. شاگرد حسب معمول گود میں اٹھا کر گھر پہنچا کر آئے. گھر میں جا کر صاحبزادی سے فرمایا کہ طبیعت میری کچھ گھبرا رہی ہے، ذرا دودھ گرم کر کے لے آؤ. صاحبزادی باورچی خانے میں گئی، وہاں سے جو پلٹ کر آئی تو دیکھا کہ حضرت مولانا دنیا سے جا چکے ہیں. آخر جو ہوا تو ان الابرار لفی نعیم، بے شک اللہ کے نیک بندے جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے. کتنا زبردست خاتمہ اللہ پاک نے ان کا کیا. تو اس لیے یاد رکھیں، اللہ پاک بڑے کریم ہیں، اپنے نیک اور محبوب بندوں پر بڑی خاص مہربانی کی، محبت کی، کرم نوازی کی نظر فرمایا کرتے ہیں. اس لیے ہم کسی پر انگلی نہ اٹھائیں، کسی پر اعتراض نہ کریں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، شاید ان کا بھی کسی اس میں ذکر آئے، اپنے وقت کے اتنے بڑے بزرگ اور تابعی اور ایسے زبردست صاحب تصرف، صاحب نسبت، صاحب مرتبت، بہت حج کیے ہوئے اور بہت ہی زیادہ زاہد و عابد. اللہ کی شان ہے کہ اتنے مقبول، لیکن اس قدر رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے، ایک دفعہ میں غلام خرید کر لایا، بڑا اچھا غلام دیکھا میں نے بازار میں، خرید لایا، لا کے گھر میں اس سے بات چیت کی کہ بھائی تم کیسا کھانا پسند کرو گے؟ اس نے کہا جی غلام کا کیا کھانا، آقا جیسا دے دے، روکھا سوکھا دے دے، تازہ دے دے، اچھا دے دے، برا دے دے، غلام کا کیا کھانا. پوچھا کہ کپڑا کیسا پہننا پسند کرو گے؟ اس نے کہا غلام کا کیا پسند کا عالم، آقا جیسا کپڑا دے دے، پرانا دے، نیا دے، پھٹا دے، پیوند والا دے، صاف ستھرا دے، جیسا دے دے غلام پہنے گا. پھر فرمایا کہ رہنا سہنا کیسا پسند کرو گے؟ کہا کہ غلام کا کیا پسند کرنا، مالک محل دے دے، جھونپڑا دے دے، کوٹھڑا دے دے، کھلی زمین میں رکھ لے، مالک کی مرضی ہے، غلام کا کیا رہنا سہنا. فرمایا کہ اے غلام، تو بڑا عاقل بالغ، بہت ہی زیادہ سمجھدار نکلا، عارف نکلا، تو نے تو مجھے عقل دے دی اور تو نے میری آنکھیں جو ہیں کھول دی. میں تو بہت اندھیرے میں تھا، جبکہ خود اتنے اللہ والے کے گناہ کا تصور نہیں. فرمایا کہ جا، تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، تو نے تو میری آنکھیں کھول دی. بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، لمحہ لمحہ ان کا جو ہے بڑا زبردست اللہ کی اطاعت اور عبادت میں گزرا. ہمیں آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی، بھرپور جستجو جاری رکھیں، گناہوں سے بچیں، نیکیوں میں لگیں، اور نیکیوں میں لگے ہی کیا، نیکیوں میں ڈوبنے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے اللہ پاک کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھیں، تو انشاءاللہ ان بزرگوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے گی. اور اگر اڑبڑ شڑبڑ کی، گڑبڑ کی اور اعتراض کیے، ان سے الگ تھلگ چلے، تو پھر راستہ دور کا ہو جائے گا، الگ کا ہو جائے گا، معاملہ خراب ہو جائے گا. فرماتے ہیں اماموں کی تقلید کرنے کا مسئلہ، مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خیال فرمایا ہے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ بعض علوم سینہ بسینہ ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض علوم فہم عالی سے سمجھ میں آتے ہیں، عقل متوسط یا ادنا ان کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں. اسی واسطے مجتہدین کے اتباع کی ضرورت ہے، اور مجتہدین کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہر زمانے میں متقی علماء کا اتباع ضروری ہے، کیونکہ مجتہدین یعنی اماموں کے کلام کو بھی ہر شخص نہیں سمجھ سکتا. صاحبوں، اگر دین سنبھالنا چاہتے ہو تو ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے کہ کسی متقی عالم کی اتباع کرے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. مگر اس اتباع سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم لوگ استقلالاً فقہا یعنی اماموں کا اتباع کرتے ہیں، بلکہ استقلالاً جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا اتباع کرتے ہیں. مگر ہم کو آپ کا مطلب فقہا یعنی اماموں کے بیان فرمانے سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مطلب ہے. یعنی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہیں جو ہم آپ نہیں سمجھ پاتے، تو ان بزرگوں نے ان باتوں کو سمجھا اور سمجھ کر ہمیں سمجھایا، اور علماء نے ان باتوں کو سمجھا، ہم علماء سے وہ باتیں سمجھ لیں، اور اس میں بھی ایج پیج نہ کریں، اپنی جانب سے کوئی اعتراض نہ کریں، سر تسلیم خم کر لیں، مان لیں تو ہے بہت اچھا، اور اگر ایج پیج کریں گے تو الحاد کی بنیاد پڑ جائے گی، آگے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح سے الحاد کا سلسلہ بڑھ جائے گا اور آگے چل کر کفر کے اندر اور اس طرح سے مرتد ہونے کے دائرے کے اندر داخل ہو کر دنیا سے راندہ درگاہ جائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے جو اللہ والے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، اس کو مان لیں اور دین پر اسی طرح چلنے لگ جائے تو کام ٹھیک رہے گا۔ علماء باعمل کی بزرگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی جو علماء باعمل ہیں اور دین کی اشاعت اور خدمت اور اہل دین کی روحانی تربیت کرتے ہیں، یہی کام تھا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا، ورنہ بے عمل عالموں کی سخت پکڑ بھی آئی ہے۔ جو عالم علم پر عمل کرتا ہے، خدا تعالیٰ کے خوف سے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم کے لیے تمام مخلوق، زمین و آسمان کی اور پانی کی مچھلیاں اس کی بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور عالم کی بزرگی عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی بزرگی تاروں پر، اور عالم لوگ وارث ہیں انبیاء کے، اور انبیاء نے مال و دولت میراث میں نہیں چھوڑا، صرف علم کو میراث میں چھوڑا ہے، پر جس نے علم حاصل کیا اور پھر اس پر عمل بھی کیا، اس نے پورا حصہ یعنی کمال حاصل کیا۔ فائدہ، مسلمان بھائیوں، اس حدیث شریف میں علم دین حاصل کرنے کی بزرگی معلوم ہوئی کہ علم دین پڑھ کر عالم بن سکتے ہیں، اگر یہ دولت علم کی نصیب نہ ہو تو علماء باعمل کی صحبت میں بیٹھا کریں، دین کے مسئلے ان سے پوچھا کریں، انشاءاللہ تعالی ان کی صحبت کی برکت سے تم کو بھی دین کا ضروری علم حاصل ہو جائے گا۔ دیکھو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اکثر ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر سید العلماء امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور برکت سے سب عالم ہو گئے۔ اور خوب یاد رکھو کہ بغیر علم کے عبادت بھی صحیح نہیں ہو سکتی، جب علم ہی نہ ہوگا تو آدمی عبادت صحیح کیسے کرے گا۔ ایک واقعہ ہے، ایک شہزادے پڑھے لکھے، دین اور دنیا دونوں انہوں نے پڑھ رکھی تھی، گھر میں کچھ ناراضگی ہو گئی تو ناراض ہو کر کہیں چلے گئے۔ کسی علاقے میں گئے تو شام کا وقت ہونے کو تھا، اس علاقے کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ تیاری کر رہے ہیں کہیں جانے کی، پوچھا کہ کہاں جاتے ہو، کہا کہ ایک بزرگ ہیں پہاڑ پر غار میں رہتے ہیں، ان کی زیارت کو جاتے ہیں۔ یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے اور پہاڑ کے دامن میں جا کر سارے لوگ جمع ہوئے، دیکھا تو پہاڑ پر ایک صاحب نمودار ہوئے اور وہ بیٹھ گئے، لوگ دیکھتے رہے۔ جب اندھیرا ہونے لگا تو لوگ واپس لوٹ گئے، انہوں نے کہا کہ جب اتنی دور آیا ہوں تو ملنا بھی چاہیے۔ چنانچہ وہ رکے رہے اور جب کچھ اندھیرا سا ہوا تو وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور وہ جو وہاں مشہور تھے بزرگ، وہ غار میں چلے گئے۔ یہ اوپر چڑھے، جا کے سلام کیا اور غار میں اتر گئے، جا کے دیکھا تو دیا جلا رکھا تھا، یہ پاس بیٹھ گئے اور بیٹھ کے انہوں نے بات چیت شروع کی۔ تو ان کی شکل دیکھی تو دو باتیں دیکھی، ایک تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اور دوسرے اس سے بھی زیادہ جو چیز دیکھی وہ انہوں نے ناک کے نیچے یا ہونٹ کے اوپر تھوڑا سا پخانہ لگا رکھا تھا۔ تو پوچھا کون ہے کیا ہے، کہا کہ بھئی اللہ والے ہیں، ہم درویش لوگ ہیں، ہمارا کیا کہنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر رکھا ہے، نماز پڑھتے ہیں آپ؟ کہنے لگے جی ہاں نماز پڑھتا ہوں، بڑا پابند ہوں نماز کا۔ تو فرمایا کہ یہ ناک کے نیچے آپ نے کیا لگا رکھا ہے گند، اور یہ پٹری جو ہے یہ کیسی باندھ رکھی ہے، آپ وضو کے وقت کھولتے ہیں اس کو کہ نہیں؟ کہا کہ پٹری تو بندھی رہتی ہے اور یہ ناک کا گند البتہ وقفے وقفے سے تبدیل کر لیتا ہوں، تو بتایا انہوں نے کہ یہ اس لیے لگاتا ہوں کہ اس کی بدبو آتی رہے اور میں اپنے نفس کو یہ سمجھاتا رہوں کہ تو مردار ہے اور تجھے مردار ہونا ہے, اس لیے ذرا تو بیدار رہے اور ہوشیار رہے, تو اس توجہ دلانے کے لیے یہ گندگی تھوڑی سی لگا لیتا ہوں انگلی بھر, اور آنکھ پر پٹی اس لیے باندھ رکھی ہے کہ ایک آنکھ سے کام چلتا ہے دیکھنے کا تو دونوں آنکھوں سے دیکھنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اسراف ہے, اس لیے ایک آنکھ کو بند کر رکھا ہے. انہوں نے کہا وہ پڑھے لکھے تھے کہ آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ ناپاکی کی صورت میں وضو نہیں ہوتا, اور اس کے ساتھ ساتھ بال برابر بھی دھونے کی جگہ اگر رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا, جب وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی. تو آپ اتنی مدت سے گناہ کر رہے ہیں, تو بتانے کا مقصد ہے کہ بے علم آدمی تھے تو اتنا بڑا ارتکاب کر رہے تھے اور اپنے طور پر خوش تھے کہ بڑے عبادت گزار ہیں, سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے علم تو بہت ضروری ہے, جب تک علم نہ ہوگا تو آپ عمل کیا کریں گے. حتیٰ کہ آپ کو اگر کھانے کا بھی علم نہیں کہ کس طرح کھایا جاتا ہے تو آپ کس طرح کھائیں گے. بعض محفلوں میں بعض کھانے ایسے رکھے جاتے ہیں کہ آدمی نے زندگی میں کبھی دیکھے نہیں کبھی کھائے نہیں, وہ رکھے ہیں کھانے ہی ہیں, آدمی شش و پن میں پڑ جاتا ہے کہ ان کو کیسے کھائے, تو وہ کننکھیوں سے آس پاس والوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ وہ کیسے کھاتے ہیں. جب وہ کھاتے دیکھتا ہے کہ یہ اس طرح کھا رہے ہیں, علم حاصل کر لیتا ہے تو جب کھاتا ہے. بہرحال اس طرح سے جب تک کہ علم نہ ہو کسی چیز کا تو وہ اس کو کیسے عمل میں لائے گا. اس لیے علم دین کا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ضروریات کا علم ہو تبھی تو عمل صحیح ہوں گے. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے, تقوی عطا فرمائے, آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں آپ کو سچا اور پکا مومن مسلمان بنائے, اپنا سچا پکا مطیع فرما بردار بنائے, حضور کا سچا متبع تابع دار بنائے, اور آپ اور ہم کوشش جاری رکھیں نیکیوں میں سبقت کی, برائیوں سے بچنے کی, تو اللہ پاک مہربانیاں فرمائیں گے, کام بنیں گے انشاءاللہ. اور اگر سیکھیں گے نہیں تو ظاہر ہے کہ پھر کہاں آئے گا. اور صحبت کا اثر اچھی کا اور بری کا پڑتا ہی پڑتا ہے, اچھی صحبت کے اثر بھی وقت کے ساتھ ساتھ آگے چل کر ظاہر ہوتے ہیں, اور بری صحبت کے بھی وقت کے ساتھ ساتھ آگے چل کر اثر ظاہر ہوتے ہیں. اچھائی جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی اور اسی طرح سے برائی چھپ نہیں سکتی, دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں. اچھوں نے نیک اعمال کیے اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ لگے رہے, اللہ پاک نے ان کو امر فرما دیا اور اتنے زیادہ امر ہو گئے کہ وہ زندہ جاوید ہیں, ان کے تذکرے موجود ہیں, ان کی تعلیمات موجود ہیں, ان کے فیوض و برکات موجود ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ہم کوشش کر کے اللہ والوں میں اور اچھے لوگوں میں شامل اور داخل کرانے کی کوشش جاری رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ توبت باقی انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين، وارزقنا حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وعملا صالحا مقبولا، وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور، يا عزيز يا غفور، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم. اے الہ العالمین، طاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، والین اور مغلوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے، دونوں جہان کی آفیت کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنے رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، جب تک زندہ رکھیں اسلام پر قائم دائم رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، تمام ضرور و فتنوں سے، تمام اخذی و تمامی آفات سے، مرگ مفاجات سے، حادثات اور سانحات سے، بلیات اور زلزلوں سے، دھماکوں سے، غرق و حرق سے اللہ بچا لیجئے. اے اللہ، اپنا کرم فرمائیے، تمام کفریات سے، تمام شرکیات سے، تمام بدعات اور رسومات سے، واہیات اور خرافات سے، الحاد و زندقے سے، خوش فہمی اور کج فہمی سے بچائیے، اور شریعت مطہرہ پر پوری طرح چلائیے. اے اللہ، آپ اپنی محبت اور عظمت سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سے، دین اسلام کی عظمت اور محبت سے، سارے پیغمبروں کی عظمت اور محبت سے، یا اللہ، امہات المومنین، حضرات صحابہ کرام، حضرات خلفاء راشدین، صحابیات اور تمام بزرگان دین کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز رکھیے، اور یہ محبت والہانہ عطا فرمائیے، بے ساخت عطا فرمائیے، ہمیں ہر طرح کی گستاخی اور بے ادبی سے بچائیے، اپنے نیک اور محبوب بندوں سے یا اللہ وابستہ رکھیے، اور یا اللہ، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائیے، ہمارے ذریعے سے ان کے فیوز و برکات اپنے بندوں و بندیوں تک پہنچائیے، اور اس طرح سے یا اللہ، دین کی خدمت میں ہمیں بھی، ہمارے آل اولاد کو، شاگردوں کو، حاضرین کو، سب کو قبول فرمائیے، اور یا اللہ، اپنی رضا کامل عطا فرمائیے، اپنا قرب خاص عطا فرمائیے، قرب تام عطا فرمائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. یا اللہ، جو مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
زه مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا آلہ مقام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا آلہ مقام آیا. زہ مقدر یہ کوثر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کوثر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا؟ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا؟ زہِ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر شتاش گونجتی ہے فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر شتاش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا؟ ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا؟ زہِ مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، زہِ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہِ مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا, وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا. زہِ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان, او راہِ بطحا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان, او راہِ بطحا کے جانے والے نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا, نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا. زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا آلہ مقام آیا. زہِ مقدر یا وجیہ الدین والقوم وحلیف العلم والحکم, یا وجیہ الدین والقوم وحلیف العلم والحکم, نبی جنبی 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 نبی